أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ. واتبعوا ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بنی اسرائیل کی مثال میں قرآن کریم نے یہ بھی ان کی ایک آفت ذکر کی ہے اور بیماری جس میں مبتلا تھے اور اسے مثال کے طور پر مومنین کے لیے ذکر کیا ہے وہ خرافات ہے. بنی اسرائیل مذہبی لوگ تھے، دینی لوگ تھے، اہل کتاب ہیں اور انبیاء کی اولاد اور انبیاء کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اپنی شناخت و پہچان مذہبی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے دین، اللہ کی کتاب اور اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں اور دین و کتاب و نبی کے ہوتے ہوئے خرافات کی پیروی کرتے ہیں. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں بیان کیا ہے ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ بے بنیاد اور من گھڑت تخیلاتی امور کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین مذہبی معاشرے میں پھیلاتے ہیں اور شیاطین کے پھیلائے ہوئے مطالب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. اتباع کتاب نہیں کرتے، اتباع شیاطین کرتے ہیں. عہد سلیمان نبی میں شیاطین نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ حضرت سلیمان کی حکومت و سلطنت اور اقتدار اور ترقی جادو کے نتیجے میں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پھیلا دیا تھا کہ خود سلیمان بھی نعوذ باللہ جادو کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے جن کا ذکر اشارتاً قرآن میں گزرا ہے، جو مخلوقات ان کی تحت تسخیر تھے یا جو افراد ان کے کابینہ کے حصے تھے، ان کی حکومت کا جز تھے، ان کے وزیر و وزراء تھے اور بہت ہی توانا لوگ تھے، وہ بھی جادو کے ذریعے سے یہ سارے مقاصد حاصل کرتے تھے. اور پھر یہ بھی افسانہ بنا کے پھیلایا کہ حضرت سلیمان نبی کے عہد میں اور ان کے بعد بابل میں دو فرشتے آئے اور ان دو فرشتوں پر اللہ نے جادو نازل کیا اور انہوں نے زمین پر لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا. قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے کہ جادو شیاطین پھیلاتے تھے، خرافات شیاطین پھیلاتے تھے اور بنی اسرائیل قبول کرتے تھے شیاطین سے ان خرافات کو، نہ سلیمان نے، حضرت سلیمان نے جادو کیا، نہ ان کے ساتھیوں نے، اور نہ ہی ہاروت و ماروت نام کے فرشتے اللہ نے اتارے اور ان پر جادو اتارا اور پھر انہیں کہا گیا تھا آپ لوگوں کو سکھائیں۔ دراصل یہ دونوں اتہام کہ سلیمان نبی جادو کرتے تھے اور جادو کے ذریعے سلطنت قائم کی ہے، اور ہاروت و ماروت کی داستان، یہ بنی اسرائیل کے اندر شیاطین نے اپنے کام کے جواز کے لیے یہ داستانیں گھڑیں۔ چونکہ یہ جادو کرتے تھے اور لوگ جادو کے بارے میں شک و شبہ رکھتے تھے اس کے جواز کے بارے میں، تو جواز کے لیے یہ انبیاء کی طرف منسوب کرتے تھے یا ملائکہ کی طرف منسوب کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ جواز پیدا ہو جائے کہ جب ملائکہ جادو کرتے اور کراتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور انبیاء جادو کرتے ہیں تو جو یہ لوگ خرافاتی لوگ جو کچھ جادو کرتے اور کراتے ہیں اور جادو لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، یہ ممنوع کام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے جادو، و کفر ہے، اور کفر نہ اللہ کا نبی کرتا ہے اور نہ ہی ملائکہ کفر کرتے ہیں، یہ شیاطین نے عمل تھا جو شروع کیا، اور یہ عمل ہر دور میں رہا ہے، ہر زمانے میں، ہر مذہب میں، اور شریعت کے مقابلے میں شیاطین نے خرافات کو ترویج کیا ہے، رواج دیا ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں میں اگر دیکھیں تو بنی اسرائیل سے زیادہ شدت کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ خرافات مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکے ہیں۔ کتاب خدا کے مقابلے میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں، اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں خرافات زیادہ رائج ہیں، اور خرافات اتنی رائج ہیں کہ علماء کے اندر بھی پختہ ہو چکی ہیں خرافات، اور علماء بھی ان کو مختلف روایات اور ضعیف حدیثوں کے ذریعے اور من گھڑت قصوں کے ذریعے اور خواب جو منسوب ہیں مختلف افراد کی طرف، علماء کی طرف، ان خواب سے منسوب کر کے خرافات کو عوام کے اندر رواج دیا ہوا ہے۔ اور عملی طور پر اگر ہم موازنہ کریں کہ جو چیزیں دین کے نام پر رائج ہیں معاشرے کے اندر، مذہبی معاشرے میں، اس کا قرآنی دین کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ جو کچھ آج دین و مذہب کے نام پر رواج یافتہ ہے یہ زیادہ تر خرافات ہیں۔ اس کے اندر کتاب، اللہ کی کتاب کا دین اور اللہ کے نبی کا دین اور اہل البیت علیہ السلام کا تعلیم دیا ہوا دین بہت کم ہے، اور زیادہ تر اس کے اندر خرافات ہیں، اعتقادات خرافاتی ہیں، اسی طرح اعمال خرافاتی ہیں، رجحانات خرافاتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو خرافہ سابقہ امتوں میں تھی یا بعض دیگر ادیان میں، جیسے ہم اپنے ملک اور اپنی قوم کو دیکھیں تو زیادہ خرافات کی زد میں ہیں۔ چونکہ ہم علاوہ اس کے کہ سابقہ شیاطین و ادیان کے اندر لوگوں نے خرافات جو قائم کی ہیں اسے بھی ہم نے میراث دینی کے طور پر قبول کیا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندی تہذیب جو سراسر خرافات پر مبتنی ہے، ہندی مذہب اور ہندی تہذیب، جتنی بھی مذاہب ہندوستان کے اندر موجود ہیں ان کی بنیاد خرافات پر ہے، اعتقادی بنیاد خرافات پر ہے، اور پھر ان کے نتیجے میں جو اعمال ہیں وہ بھی خرافاتی ہیں۔ یعنی جو دنیاوی واقعات ہیں جیسے بیماریاں ہیں، سلامتی ہے، ترقی ہے، ناکامی ہے، اور بحران ہیں، مشکلات ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، موت ہے، مرگ ہے، یہ ساری چیزیں خرافات کا نتیجہ قرار دی جاتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے عوامل خرافاتی ہیں۔ خرافات سے مراد وہ چیزیں جو حقیقت نہیں رکھتیں لیکن انہیں حقیقت سمجھ کر لوگ مانتے ہیں اور انہی کو منشاء اثر و باعث قرار دیتے ہیں ان تمام امور کا جو انسانوں کے درمیان انجام پاتے ہیں. ان امور کو خرافہ کہتے ہیں. اور چونکہ یہ عملی دین اس وقت رائج یہی ہو چکا ہے خرافات, لہذا قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک مذہبی معاشرے کی بڑی آفت یہ ہے کہ یہ خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور دوسرا یہ بیان کیا ہے کہ خرافات دین کے مقابلے میں, اللہ کی آسمانی کتاب کے مقابلے میں, انبیاء اور آئمہ کے مقابلے میں جو بھی خرافات نشر کرتا ہے, ترویج دیتا ہے خرافات کو, یہ شیطان ہے. اس کو قرآن نے صراحتاً شیطان کہا ہے. شیطان انسانی شکل میں, عالم کی شکل میں, دانشور کی شکل میں, قوم کے ایک معروف شخصیت کی صورت میں یہ شیاطین ہیں جو خرافہ پھیلاتے ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور اس طرح دین سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے اس داستان کے اندر, وہ یہ کہ خرافات بنانے اور پھیلانے والے خرافات کو لوگوں کے ہاں مقبول بنانے کے لیے انہیں نسبت دیتے ہیں مقدس شخصیات کی طرف یا مقدس عوامر کی طرف, ان کو نسبت دیتے ہیں جیسے ملائکہ, جیسے آئمہ, جیسے اولیاء, جیسے انبیاء کی طرف نسبت دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے خرافات کو, جادو اور جادو جیسی چیزیں آسان ہو جائیں قبول کرنا. عملی طور پر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہ بھی سخت خرافات کی زد میں, خرافات زدہ ہے, اور خرافات زدہ معاشرے میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہو سکتا, چونکہ لوگ خرافات کے ذریعے دینی احساس کو سیراب کر لیتے ہیں, تسکین دے لیتے ہیں, اور دینی ضروریات خرافات کے ذریعے پوری کر لیتے ہیں. اس لیے وہ الہی احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, لیکن شیاطین کا اتباع کرتے ہیں, انبیاء کا اور اللہ کا اتباع یا کتاب کا اتباع نہیں کرتے. اس میں قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خرافات یا جادو جیسی جو بھی چیزیں معاشرے کے اندر رائج کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات خوف بٹھا دیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو نفع نقصان پہنچتا ہے, قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ نہ, نفع نقصان خرافات اور خرافات کے پیچھے موہوم خیالی اسباب نفع و نقصان کا باعث نہیں ہے. یعنی لوگوں کو روزمرہ دونوں چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ضرر بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں مشاہدے کے اندر موجود ہیں, نفع نقصان اور ضرر و زیان. اس چیز کا اگر ہم جائزہ لیں, لوگ اس کو کس چیز کا نتیجہ قرار دیتے ہیں, تو گویا بنی اسرائیل کے ذہن میں بھی یہ بات تھی اور آج مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ کائنات میں یا زمین پر دو طاقتیں ہیں, دو طرح کی, اور دو طرح کے اس کے اندر قوانین چلتے ہیں. ایک طاقت و قوت ہے اللہ کی, اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں, کائنات بنائی ہے, نظام بنایا ہے, انسان نے اس کے اندر آباد کیا ہے اور انسان کے لیے قواعد و ضوابط اور احکام مقرر فرمائے ہیں, اسباب بنائے ہیں, ان اسباب کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر قوتیں بھی اس کائنات میں ہیں, انسان کے ارد گرد اور انسانی آبادی کے درمیان, جو شیطانی قوتیں ہیں, ارواح ہیں, جیسے بھوت کا ایک تصور تمام انسانوں میں تاریخ بھر میں رہا ہے اور آج بھی شدت کے ساتھ بھوت کا تصور موجود ہے کہ بھوت ایک مخلوق ہے, موجود ہے, انسانوں کے اندر شیطانی طرز کی مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، کبھی اپنے آپ کو دکھاتی ہے، اور مختلف خاندانوں میں، گھروں میں بھوت آ جاتا ہے، یا انسان ہی کی روح، کسی انسان کی روح ہی بھوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کی روح عالم ارواح میں جانے کے بعد سرگرداں ہو جاتی ہے، اور یہیں پر اسی زمین میں بھوت کی شکل اختیار کر کے پھر لوگوں کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، گھروں کے مسائل ایجاد کرتی ہے، جو چیزیں گھروں میں گم ہو جاتی ہیں یہ بھوت اور ان ارواح کا نتیجہ ہے۔ ساتھ جنات کو بھی بیچ میں دخیل کرتے ہیں، لیکن بھوت ایک ایسا افسانہ ہے، ایسا تخیلاتی فرضی مخلوق کا تصور ہے کہ شیاطین نے یہ لوگوں کے اندر پھیلا دیا ہے، باور کرا دیا ہے، اور اس طرح کی قوتیں، طاقتیں، بہکی ہوئی قوتیں، شیطانی قوتیں جنات میں سے ہیں، انسانی ارواح ہیں، بد روحیں ہیں، سرگردان روحیں ہیں، چڑیلے ہیں، بھوت ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، ناشناختہ، مرموز، پر اسرار، یہ بھی اللہ کے نظام کے مقابلے میں موجود ہیں، اور انسانی زندگی میں ان کا دخل ہے، اور ان کا کنٹرول ان مرشدوں کے ہاتھ میں ہے، بابوں کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں، ریاضتیں کی ہوئی ہیں، جن کے پاس جادو ہے، کالا علم ہے، بنگال کا علم ہے، پر اسرار علوم ہیں، علوم غریبہ ہیں، اور باقی رموز، یہ باطنی علوم یا روحانی علوم ان کے پاس موجود ہیں، اور یہ روحانی چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ وہ اعتقاد ہے جو بالکل رائج ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود لوگ اس کے قائل ہیں کہ دو طاقتیں موجود ہیں، ایک اللہ نے جو طاقتیں پیدا کی ہیں، اور ایک اللہ کے نظام سے بغاوت کر کے جو قوتیں شیطانی، جنات اور بھوت اور چڑیلے پیدا ہو چکے ہیں، جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ انسانی زندگی میں مداخلت کر کے انسانوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور ان سے چھٹکارے کے لیے انسان نے پھر یہ راستہ شیاطین نے رکھا ہے کہ یہی لوگ جن کا ارواح سے تعلق ہے، جن کا بھوتوں سے تعلق ہے، جن کا جنات سے تعلق ہے، جنہوں نے ایسی روحانی قوت اپنے اندر ایجاد کر لی ہے کہ ان کے قبضے میں ہیں یا ان کے رابطے میں ہیں یہ اسرار، پر اسرار مخلوقات، اور ان پر اسرار مخلوقات سے وہ انسان کو نجات دے سکتے ہیں۔ اس پر راسخ ہیں تقریباً، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس جہانبینی کا قائل ہے کہ دو طاقتیں شیطانی ہیں اور معمول کی طاقتیں جو اللہ نے بنائی ہیں، یہ دونوں موجود ہیں، اور جو بد طاقتیں ہیں، بد روحیں ہیں یا شیطانی طاقتیں ہیں، جنہیں عموماً روحانی قوتیں کہا جاتا ہے، یہ غالب ہیں، غلبہ ان کا ہے، یہ اگر کسی انسان کی زندگی میں یا خاندان میں گھس آئیں تو انہیں نکالا نہیں جا سکتا، الہی طریقے سے، قرآنی طریقے سے ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، ہمیں ان بابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرآن اس آیہ مجیدہ میں اس کی بھی نفی کر رہا ہے کہ یہ کرتے ہیں، یہ کام شیاطین جادو کرتے ہیں، جادو کی پہلے بار بار تشریح کی ہے، جادو کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ جادو ایک علم ہے، سائنس ہے، اور اس کے ذریعے سے حقائق کو تبدیل کر کے دوسرے حقائق میں بنایا جا سکتا ہے، یا کسی حقیقت کو بالکل مٹایا جا سکتا ہے، حقیقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، دوسری حقیقت میں اسے بدلا جا سکتا ہے، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ جادو یا کوئی اور علم ایسا نہیں ہے جو یہ تاثیر کر سکے کہ ایک حقیقت کو کسی روحانی معنوی طاقت کے ذریعے بدل کے کسی دوسری حقیقت کے قالب میں ڈال دے، جیسے کسی جانور کو پتھر بنا دے، کسی پتھر کو جانور بنا دیں، انسان کو درخت بنا دیں، درخت کو انسان بنا دیں، یہ کسی علم کے ذریعے ممکن نہیں ہے، نہ ظاہری علوم جو رائج ہیں اور نہ باطنی علوم جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایسے علوم موجود ہیں جن کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے۔ جادو جیسے جو علوم ہیں ان سے انسان کی آنکھ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور انسان کے تخیل کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ مہارتیں موجود ہیں اور ان مہارتوں کے ذریعے یہ انسان جو ایک انسان ریاضتیں کر کے یا اپنے اندر یہ مہارت پیدا کر کے دوسرے انسان کی آنکھ کو دھوکہ دے سکتا ہے، جیسے شعبدہ باز ہیں جو ہاتھ کی تیزی اور ہاتھ کی صفائی سے روزانہ لوگوں کی تفریح کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور جو اس سے تفریح لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ہماری آنکھ کی خطا پذیری سے فائدہ اٹھا کر آنکھ کو دھوکہ دیتے ہیں یا ہمارے تخیل کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے صورت عمل کے ساتھ۔ یہی جادو ہے، ورنہ حقیقت میں نہ جادو اور نہ غیر جادو کوئی ایسا علم نہیں ہے جو حقیقت کو دوسری حقیقت میں بدل دے۔ ان دھوکوں کے ذریعے سے یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مثلا آنکھ کا دھوکہ، خیال کا دھوکہ اور نیت کا دھوکہ، رجحان کا دھوکہ جو انسان کے اندر کثرت سے ہے، رائج ہے۔ معمولی لوگ بھی دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ماہرین بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مانوی، روحانی، پیر، مرشد، یہ کثرت سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ورگلاتے ہیں، اور وہ بھی اندھی تقلید اور اندھی عقیدت کے نتیجے میں جو کچھ یہ تلقین کرتے ہیں اسے مانتے ہیں اور باور کرتے جاتے ہیں۔ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اگر ان اعمال کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کہ بعض اوقات پہنچاتے ہیں یہ نقصان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ نقصان ان اسباب کے ذریعے پہنچتا ہے جو اللہ نے نقصان کے لیے اسباب مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مثلا اگر کوئی چیز جل گئی ہے تو آگ نے اس کو جلایا ہے، چونکہ اللہ نے جلانے کے لیے آگ کو سبب بنایا ہے۔ آگ مختلف چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہے، کسی برقی ذریعے سے، حادثے سے پیدا ہو سکتی ہے، آگ کسی چیز کی رگڑ سے پیدا ہو سکتی ہے، آگ آسمانی بجلی گرنے سے پیدا ہو سکتی ہے، ماچس تیلی جلانے سے آگ پیدا ہو سکتی ہے۔ مختلف آگ کے جلنے کے اسباب ہیں، ان اسباب سے آگ پیدا ہوگی اور یہ آگ ہر اس چیز کو جلا دے گی جو جل سکتی ہے، جس میں جلنے کی قابلیت موجود ہے۔ اب یہاں پر فرض کریں کسی جگہ آگ لگ گئی ہے، کسی کے گھر میں، کسی کے کھیت میں، کسی کے باغ میں، کسی کے گودام میں، کسی کے اسباب و مال و متاع میں آگ لگ گئی ہے اور اس نے سب کچھ جلا دیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، جو آئے دن ہوتا ہے، جیسے فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، گوداموں میں، روزمرہ پوری دنیا میں خبریں آتی ہیں، بڑے سطح پر آگ لگتی ہے اور بڑا نقصان بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ اس کو دھوکہ باز، شیاطین یہ نسبت دیتے ہیں کہ یہ جادو کے ذریعے آگ لگائی گئی ہے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ نہ، یہ جو نقصان پہنچاتے ہیں، جادو کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا خود نقصان اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ کے اذن سے مراد یعنی ان اسباب کے ذریعے نقصان ہوتا ہے جو اسباب اللہ نے نقصان کے لیے مختص تکوینی طور پر جنہیں ان چیزوں کا سبب، ان نقصانات کا سبب قرار دیا گیا، جیسے آگ ہے، جیسے بارش ہے، جیسے سیلاب ہے، جیسے اور اسباب ہیں، کوئی چیز ٹکراتی ہے، کسی کی زد میں آتی ہے، مکان گر جاتا ہے، ملبے میں آ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ نقصان کے اسباب ہیں۔ مثلا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، زخمی ہو گیا یا مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے جادو کیا ہے اور انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا ہے، جادو کے ذریعے سے حادثہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ جادو سے حادثات ہوتے ہیں، نہ جادو سے یہ سارے معاملات انجام پاتے ہیں، یہ نقصانات اپنے اسباب کے ذریعے سے ہوتے ہیں، وہ اسباب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو معزون ہیں، یعنی جن کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، شیاطین مرموز طریقے سے ان اسباب کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر اس نقصان کو نسبت دے دیتے ہیں اس جادو پر یا عمل پر یا تعویذ پر، اس کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے، یہ ورد پڑا ہے، یہ وظیفہ پڑا ہے، اس وظیفے کے نتیجے میں فلاں آدمی بیمار ہو گیا ہے، یا فلاں آدمی کا مثلاً بچہ نہیں پیدا ہو رہا، یا فلاں آدمی کا بچہ سقط ہو گیا ہے، ناقص پیدا ہو گیا ہے، یا اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے. یہ تاثیرات ہوتی ہیں، یہ نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اپنے مخصوص وجوہات اسباب سے ہوتے ہیں جو علوم نے، طب نے، میڈیکل نے، سائنس نے کسی حد تک کشف کر لیے ہیں کہ کن وجوہات سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کو شیاطین نسبت دیتے ہیں کہ یہ عملیات کے نتیجے میں یا جادو کے نتیجے میں ہیں، اور اس جادو کا توڑ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہے. بس یہ بھی قرآن کریم کی اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ خرافات کسی نقصان کی بنیاد نہیں ہے. یہ جتنی نقصانات کے بارے میں خرافات پھیلا دی گئی ہیں یہ نہیں ہیں، ان کے ذریعے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ جادو، نہ چشم بد، نہ کوئی اور چیز، بلکہ نقصان اگر ہوگا تو وہ اپنے مقررہ اسباب کی وجہ سے ہوگا. ممکن ہے وہ جادوگر وہ سبب نقصان کا کسی کے ہاں ایجاد کر دے، ممکن ہے کوئی غیر متعلقہ آدمی یا گھر کے افراد، کوئی بچہ نادانستگی میں یا دانستہ طور پر، آئل دن ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر آگ لگ جاتی ہے، بجلی کا حادثہ ہو جاتا ہے، تیل ہو جاتا ہے، گیس کا حادثہ ہو جاتا ہے، چولہے پہ رکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، اور بیماریاں مختلف طرح طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اپنے طبیعی نیچرل اسباب ضرر کے نتیجے میں ہوتا ہے، جو اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے اسباب کا، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اور ان سے نقصان کیا بھی جا سکتا ہے. یعنی اگر ہمیں نقصانات اور ضرر کے اسباب کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، اور ہم ان اسباب سے دور رہیں، تو ہم کبھی بھی وہ نقصان نہیں ہونے دیں گے یا نہیں ہوگا وہ نقصان ہمارا. لیکن اگر ہم غفلت برتیں ان اسباب کی نسبت، اور ان اسباب کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے، تو نسبت ہم دے دیتے ہیں جادوگروں کی طرف یا خرافاتیوں کی طرف یا کسی عامل کی طرف یا خواتین کی طرف، کہ فلاں خاتون ہے وہ جادو کرتی ہے، وہ عمل کرتی ہے، وہ وظیفہ پڑھتی ہے، پڑھواتی ہے، وہ فلاں عمل کرتی ہے. چونکہ ہندی تہذیب میں یہ مذہب تقدس رکھتا ہے، یہ چیزیں کل ہندو مذہب تین چیزوں کے اوپر، عملیات جو ان کے اندر ہیں وہ تین قسم کے اعمال ہیں، ایک جنتر ہے، ایک منتر ہے، اور دوسرا تنتر ہے. یہ تین چیزیں، جنتر، منتر اور تنتر، اس کے ذریعے سے وہ بھگوانوں کو راضی کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جنتر کے ذریعے، منتر کے ذریعے، تنتر کے ذریعے. لہٰذا ان کے ہاں جنتری بھی ہے، منتری بھی ہے، تنتری بھی ہے، تنترک لوگ بھی ہیں، ماہرین بھی ہیں، گرو اور بابے اور اس طرح کے جوتشی ان کے ہاں موجود ہیں جو ان امور کے ماہر ہیں. مثلا کسی کے اندر کوئی چیز بیماری ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس کو جسمانی بیماری ہے یا عصبی یا نفسیاتی بیماری ہے، لیکن اگر کسی اس طرح کے جوتشی کے پاس لے جائیں تو وہ اس کو جادو یا کسی اور چیز کا نتیجہ قرار دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے جادو نکالنے کے لیے ہیلے کرتا ہے. اور بعض اوقات خوب لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ جادو کے یا ان وظائف کی وجہ سے نہیں ہوتے، تعویذوں کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ساتھ وہ اسباب بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ان بیماریوں سے انسان کو نجات دیتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، تعویذ بھی اس نے لے لیا ہے، کسی جگہ حاضری بھی دے دی ہے، اور کوئی اس نے ورد، وظیفہ، عمل بھی کروا لیا ہے، اور ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، دوا بھی لے رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور جب ٹھیک ہوگا تو دوا کی طرف نسبت نہیں دیتا اپنی صحت و سلامتی، بلکہ تعویذ کی طرف نسبت دیتا ہے کہ یہ تعویذ میں نے باندھا تھا جس وجہ سے مجھے یہ تاثیر ہوئی ہے۔ خوب یہ کام ہوتا ہے، یعنی ضرر اگر ان جن موارد میں خرافات ہوتی ہیں، جادو ہوتے ہیں، جادو جیسے اعمال، تعویذ، گنڈے، دم پھونک ہوتا ہے، اگر یہاں پر کوئی ضرر سامنے آتا ہے تو یہ ضرر ان اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضرر ان معزون عوامل کا نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے طور پر مقرر کیے ہوئے ہیں، کہ فائدہ بھی ایسا ہی ہے اور ضرر بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی دو قوتیں نہیں ہیں کائنات کے اندر، حکم فرما زمین یا کائنات دو متضاد طاقتوں کے اثر میں نہیں ہے، کہ ایک اللہ اور اللہ کے بنائے ہوئے اسباب اور ایک یہ روحانی اور شیطانی قوتیں اور طاقتیں، کہ یہ بھی کائنات میں اپنا نظام رکھتی ہیں اور اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اور عموماً شیطانی قوتوں کا نظام غالب آ جاتا ہے۔ یہ خرافاتی معاشرے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یا شیاطین پھیلا دیتے ہیں یہ مکتب آئیڈیالوجی، اور یہ مذہب کی جگہ لے لیتی ہیں خرافات۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جادو کے ذریعے شیطان جب ضرر پہنچاتے ہیں تو یہ ضرر اس جادو کا نتیجہ نہیں ہوتا، عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، جنتر منتر کا نتیجہ نہیں ہوتا، تعویذ زائچے کا نتیجہ نہیں ہوتا، عملیات یا بندش کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ الا باذن اللہ، یہ اذن اللہ سے ہوتا ہے ضرر۔ جادو ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر انسان نے وہ اسباب اختیار کیے جن کے نتیجے میں ضرر ہے، جیسے اوور سپیڈ میں گاڑی چلائی اگر، اور غلط طریقے سے گاڑی چلائی، تو جادو کریں یا نہ کریں ایکسیڈنٹ ہوگا، موت ہوگی، جیسے ہر روز آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں، اسی طرح جو روزانہ حادثے مشابہ قسم کے سب لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کے گھروں میں ہوں تو وہ کہتے ہیں جادو کا نتیجہ ہے، کسی نے یہ حادثہ کروا دیا ہے، غیر مذہبی لوگوں کے اندر ہو تو وہ کہتے ہیں کسی طبعی سبب کے نتیجے میں یہ حادثہ ہوا ہے۔ مثلا دو گاڑیاں ٹکراتی ہیں، ایک مذہبی انسان کی اور ایک غیر مذہبی کی، آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو مذہبی آدمی اس حادثے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان اور موت کو کہے گا کہ یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے کسی حریف رقیب حسود نے ہماری گاڑی دیکھ کر اس نے نظر لگا دی تھی تاکہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ لیکن غیر مذہبی کیا کہے گا؟ اوور سپیڈ کی وجہ سے ہوا ہے، ٹریفک قوانین کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوا ہے، ڈرائیور کو نیند اور اونگ آنے کی وجہ سے ہوا ہے، ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ مذہبی آدمی ہر حادثے کے پیچھے خرافات لے آتا ہے، اگر خرافات زدہ ہو، اگر قرآنی مذہبی انسان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اوپر قائم ہو اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر قائم ہو، وہ خرافات کو حادثات کی بنیاد نہیں قرار دیتا، وہ طبیعی اسباب کو، بیماریوں کو، حادثات کو، سب کو اس کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ اگر خوشگوار حادثات ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو اچھے نتائج ملتے ہیں، تو اس کو بھی طبیعی اسباب کا، یا جو اللہ نے اسباب مقرر کیے ہیں، بإذن اللہ نفع و نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ اور پس ضرر نہیں پہنچا سکتے، یہ بات خوف مومنین کے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ جادو کر کے آپ کو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، قرآن نے نفی کر دیا، ضرر نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی کرتے رہیں، میں بہی من احدن، کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر ان اسباب معزون من اللہ سے۔ اور وہ اسباب معزون من اللہ ہمیں پتہ ہیں، ضرر کے اسباب کون سے ان سے انسان پرہیز کر سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جادوگر شیاطین پھیلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں لوگوں کو، ایسی باتیں سکھاتے ہیں، مَا يَزُرُّهُمْ، جو نقصان پہنچاتی ہیں، یعنی نقصان پہنچاتی ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع نہیں دیتی، نافع نہیں ہیں، نقصان کے لیے یہ ان کو سکھاتے ہیں۔ اس کو دو طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک تو شیاطین جب لوگوں کو خرافات جادو اور جادو کے مشابہ جو طریقے اختیار کرتے ہیں دھوکے والے ورغلانے والے خرافاتی امور ان یہ ضرر کے لیے کرتے ہیں زیادہ تر لوگ بھی ان کے طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ اپنے کسی مد مقابل کو حریف کو رقیب کو ضرر پہنچایا جائے تو ضرر کے لیے سیکھتے ہیں ضرر کے لیے پڑھاتے اور پڑھتے ہیں یہ جادو اور خرافات نفع کے لیے نہیں کرتے یعنی یہ نہیں کرتے کہ یہ جادو ہمیں سکھائیں تاکہ ہم جادو سے کسی کو فائدہ پہنچائیں بلکہ نفع کے بجائے ضرر کے لیے کرتے ہیں دوسرا معنی اس کا و شاید درستر معنی یہ ہے کہ جو کچھ یہ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں جادو اور خرافات کے نام پر اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے اس سے نفع کوئی نہیں ان کو حاصل ہوتا صرف ان کو ضرر ہی پہنچتا ہے خود ان کو جو خرافات پھیلاتے ہیں اور جو خرافات مانتے ہیں ان کو ان خرافات کا صرف نقصان ہوتا ہے فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملے گا لیکن حقیقتاً ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے ضرر ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اب یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ اس کام میں ان کا یہ تجارت ہے دھندا ہے جادوگر بن کے روحانی علوم کے ماہرین بن کے اور پراسرار امور کے رموز کے ماہرین بن کر لوگوں کے اندر یہ خرافات پھیلاتے ہیں جیسا کہ مثلا اس وقت مذہبی متدین معاشرے میں اکثریت کو اس نتیجے پر لے آئے ہیں خرافاتی لوگ کہ پتھروں میں انسان کی تقدیر انسان کا نفع انسان کا نقصان صحت سلامتی ترقی زوال یہ ساری چیزیں پتھروں کے اختیار میں ہیں یعنی آپ نے انگوٹھی کون سی پہنی ہے اور انگوٹھی کا نگین کون سا پتھر آپ نے رکھا ہے تو یہ پتھر ہے درحقیقت انسان کی تقدیر بدلنے والا یہی خرافات ہیں یہ جادو ہی کی طرح چیزیں ہیں یہ یا مثلا ستاروں سے مربوط ہیں انسان کی تقدیر ستاروں کے اختیار میں ہے افلاک کے اختیار میں ہے فلکی اوزا اور فلکی حیتوں کے اختیار میں ہے یعنی اس وقت انسان جو زمین پہ رہتے ہیں ان پہ کیا بلا نازل ہوگی یہ ستاروں نے معین کرنا ہے اور جو ستاروں نے طے کر دیا ہے انسان اس سے کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا پھر اس کے لیے مختلف علوم گھڑے گئے ہیں یہ جو علوم غریبہ جن کو کہتے ہیں جیسے لیمیا ہے اور ریمیا ہے سیمیا ہے یہ ایسے علوم ہیں جو علوم غریبہ کے نام پر چار یا پانچ علم ان کو علوم غریبہ کا نام دیا جاتا ہے یا علم جفر ہے یا علم رمل ہے یا علم اوفاق ہے یا علم الاعداد ہے ان علوم کے ذریعے فلکی اوزا سے رابطہ کرتے ہیں پھر چونکہ خرافات کی بنیاد بھی خرافات پر ہوتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ستارے جتنے بھی ہیں یہ ستارے شعور رکھتے ہیں زندہ رکھتے ہیں اور ستاروں کی روحیں ہیں نفوس ہیں ستاروں کے اور یہ ستارے ہر ایک زمین کے اوپر اپنا خاص اثر چھوڑتے ہیں ان کی ارواح ستاروں سے پیغام آتے ہیں ستاروں سے سگنل آتے ہیں ستاروں سے باقاعدہ انسانوں کے لیے جن انسانوں کے ساتھ ان ستاروں کا تعلق ہے ان ستاروں سے ان کی زندگیوں میں اونچ نیچ اور نشیب و فراز آتا ہے خوب یہ محض ایک افسانہ ہے خرافہ ہے کہ ستارے موجود ہیں کائنات میں لیکن ستاروں کی تاثیر زمین پر جو انسانی احوال انسانی اطوار انسانی امور میں ہے یہ سب خرافات ہے انسان کی تقدیر انسان کے پاس ہے انسان کی تقدیر نہ شیاطین کے پاس ہے نہ ملائکہ کے پاس ہے کسی جبری قوت کے پاس نہیں ہے انسان کی تقدیر انسان نے کیا کرنا ہے اور انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ انسان کو اللہ نے دو قوتیں دے دی ہیں ایک ارادہ اور اختیار اور دوسرا علم و شعور یہ دو قوتیں بروئے کار لا کر انسان اپنی زندگی کی تقدیر بناتا ہے فیصلہ کرتا ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے اور انسان نے کیا اختیار کرنا ہے، کدھر جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، کس کو چیز کو وسیلہ بنانا ہے، کسے نہیں بنانا، اس کے نتائج انسان کو ملیں گے. نہ ستارے، نہ پتھر، نہ کوئی اور مرموز چیزیں، چڑیلیں، جن، بھوت، ارواح اور افلاک، یہ انسان کے اوپر کوئی تاثیر نہیں رکھتے. خرافہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز تاثیر نہیں رکھتی اس کی تاثیر کے قائل ہو جائیں. جیسے خرافات میں سے تطیر ہے، شگون، کہ کالی بلی دیکھنے سے انسان کی زندگی میں یہ حادثہ رونما ہوگا، کوا بولنے سے انسان کی زندگی میں یہ حادثہ رونما ہوگا، آنکھ پھڑکنے سے انسان کی زندگی میں یہ حادثہ رونما ہوگا، کھجلی پاؤں میں یا تھیلی میں آنے سے یا جسم کے کسی حصے میں کھجلی ہونے سے یہ حادثہ رونما ہوگا. یہی خرافات ہیں. یعنی یہ جو کھجلیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے اسباب ہیں، جلدی بیماری ہے آپ کو، کوئی چبھ گئی ہے کوئی چیز، یا شوگر ہے آپ کو، یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے آپ کے جسم میں یہ تاثیرات ہوتی ہیں، آپ کی آنکھ پھڑکتی ہے اور اس کا ایک طبیعی سبب ہے، اور آپ کے بدن میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے جس وجہ سے بدن کا کچھ حصہ اس کے اندر وائبریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی علامت نہیں ہے کسی حادثے کی. ہوتا ہے، یعنی کبھی انسان کی آنکھ پھڑکتی ہے اور اتفاقاً حادثہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ محض اتفاق ہے، اس کے اندر ربط کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی آپس میں ارتباط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیمات میں اور ہدایت کے نظام میں زیادہ اس بات کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ لوگوں کے اندر خرافات پیدا نہ ہوں، خرافات جنم نہ لیں، بلکہ جو اصلی اسباب ہیں حقائق کے وہی انسان کو معلوم ہوں، خود سے ان چیزوں کی طرف نہ چلا جائے جن کا کوئی ربط نہیں ہے. وہ واقعہ جو رسول اللہ سے کی زندگی میں ہوا اور منقول ہے روایات کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی جب وفات ہو گئی تو حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کر بقیع میں انہیں دفن کیا، اور جب رسول اللہ اپنے فرزند دلبند کو دفن فرما رہے تھے اور حزین بھی تھے، غمگین بھی تھے، گریہ بھی تھا، افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن ساتھ شرعی وہ احکام پر بھی عمل کر رہے تھے، عین اسی وقت آسمان پر سورج گرن ہو گیا. تو اس وقت صحابہ نے جب یہ دونوں چیزیں دیکھیں کہ ایک طرف رسول اللہ کے فرزند کی وفات ہو گئی ہے اور دوسری طرف سورج کو گرن لگ گیا ہے، سورج سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، اور دن کے وقت اندھیرا چھا گیا ہے، تو لوگوں نے ذہنوں میں یہ ربط دینا، ان دونوں چیزوں کو آپس میں مربوط کرنا شروع کیا تھا کہ اس سورج گرن کی وجہ سے موت ہوئی ہے یا اس موت کی وجہ سے سورج گرن ہوا ہے. یعنی یا یہ رسول اللہ کے فرزند یہ بچ جاتے اگر سورج گرن نہ ہوتا، سورج گرن سبب بنا ہے کہ یہ وفات ہو گئی ہے. چونکہ اتفاق تھا، ایک طرف وفات ہوئی ہے، ایک طرف سورج گرن ہو گیا، اور بعض نے کہا کہ چونکہ رسول اللہ کے فرزند کی وفات ہوئی ہے تو سورج بھی عزادار ہو گیا ہے، سوگوار ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، اس نے چمکنا چھوڑ دیا ہے، روشنی چھوڑ دی ہے سوگواری کی وجہ سے. یہ تأثر ان کے چہروں سے یا ان کی چمگوئیوں سے مل رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے تو سب صحابہ کو مسجد النبی میں اکٹھا کیا اور یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان دونوں چیزوں کو ملا رہے ہو آپس میں، میرے بیٹے کی وفات اور سورج گرہن کو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان میں کوئی ربط نہیں ہے آپس میں، سورج گرہن اپنے اسباب کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اور میرے بیٹے کی موت کی وجہ یا سبب وہ نہیں ہے، الگ چیزیں. موت کے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں اس وجہ سے وفات ہوئی ہے، نہ وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے نہ سورج گرہن کی وجہ سے وفات ہوئی ہے، دونوں چیزوں میں کوئی ربط نہیں ہے آپس میں. حضور اگر چاہتے تو اس حادثے کو دلیل قرار دیتے، اپنی پوزیشن مزید مضبوط لوگوں کے ذہنوں میں کر سکتے تھے کہ میرا مقام آپ دیکھ لیں کہ میرے بیٹے کی سوگ میں سورج عزادار ہو گیا ہے، یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن نبی نہیں کرتے، لوگوں کی بے شعوری، کم علمی اور ضعف فکری سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ بے شعوری کو شعور میں بدلتے ہیں۔ لہٰذا اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذہن سے خرافہ کو دور کیا، نکالا، یعنی ربط جو دے رہے تھے غیر مربوط چیزوں کو، حضور نے فرما دیا کہ ان میں کوئی ربط نہیں ہے، اور ان کو ربط دینا یہ خرافات ہے۔ یہ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی، انسان کی زندگی میں پیش آنے والے حوادث، یہ سب انہی چیزوں سے مربوط رکھے جاتے ہیں، پتھروں سے، انگوٹھیوں سے، ستاروں سے، اور بلیوں سے، کووں سے، پرندوں سے، اور جسم کے پھڑکنے سے، یا بعض لوگوں کے آنے جانے سے، یہ ساری چیزیں ربط دی جاتی ہیں، جبکہ ان کا ان حوادث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان اسباب کا۔ تطیر منع ہے، جرم ہے، حرام ہے کہ نہ کرو۔ اور اسی طرح جو زائچے نکالتے ہیں، فالے نکالتے ہیں اور مختلف عملیات کرتے ہیں، یہ سب کے سب کفر ہے۔ اس کو کفر کہا گیا کہ شیاطین جو چیزیں بھی خرافات کے طور پر، جادو و جادو کی مانند جتنی چیزیں ترویج کرتے ہیں، اور لوگ اگر ان پر ایمان لے آتے ہیں تو یہ کفر کر رہے ہیں۔ کفر انبیاء نے نہیں کیا، کفر ملائکہ نہیں کرتے، کفر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ اس افسانے میں یہ بھی ہے کہ جادو اللہ نے نازل کیا فرشتوں پر، اور فرشتوں نے پھیلایا، اور فرشتے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں اور یہ کفر ہے، اور تم ہم سے کفر نہ سیکھو۔ خب نعوذ باللہ، یہ کفر اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے فرشتوں پہ نازل کر کے لوگوں میں پھیلایا، اور پھر ساتھ منع بھی کیا کہ یہ کفر ہے، اور کفر آپ نے اختیار نہیں کرنا۔ بس وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں یہ کام، مثلا جو تعویذ لکھتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، دم پڑتے ہیں، اس کے بدلے میں فیسیں لیتے ہیں، اور بہت بھاری معاوضہ لیتے ہیں ان سارے کاموں کا۔ جادو توڑنے کا معاوضہ لیتے ہیں، عملیات کا اثر ختم کرنے کا، جن نکالنے کا۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جن کا یہ دھندا ہے، ان کے جائیدادیں دیکھیں کتنی ہیں، ان کے کوٹھیاں بنگلے کتنے ہیں، ان کی گاڑیاں کتنی ہیں، ان کے دربار کیسے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کر و فر بنایا ہوا ہے۔ اور یہ سب کچھ لوگوں کے مستضعف کمزور لوگ، ایمان کے کمزور، ذہن کے کمزور، عقل کے کمزور، شعور و علم کے کمزور لوگوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں یہ دنیاوی فائدہ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جانتے ہیں بخوبی کہ بس اتنا ہی فائدہ ہے، یہ جو دین فروشی کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں، شیطنت کرتے ہیں، خرافات پھیلاتے ہیں، خرافات کے مقابلے میں فیسیں لے لیتے ہیں، یہی ہے اس کا فائدہ۔ آخرت میں انہیں بھی پتہ ہے کہ اس معاملے کا، اس دھندے کا، اس کاروبار کا آخرت میں کوئی حصہ، کوئی نصیب ان کے لیے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ بخوبی جانتے ہیں یہ شیاطین، اور جو یہ خرافات کا دھندا کرتے ہیں، لمن اشتراہو، جو بھی یہ دھندا کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ملوث ہیں اس کام کے اندر، جو یہ سودا، بیع و شراء، لین دین کر رہے ہوتے ہیں، یہ بخوبی جانتے ہیں کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق، آخرت میں کوئی ان کے لیے اس عمل کے نتیجے میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی پاداش نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عذاب ہے البتہ۔ چونکہ یہ شیطنت ہے، چونکہ یہ کفر ہے، چونکہ ناجائز ہے، اس لیے آخرت میں فائدہ نہیں ہے، فائدے میں سے، منفعت میں سے کوئی حصہ ان کا آخرت میں نہیں ہے، لیکن عذاب ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انفسهم لو كانوا يعلمون، یہ بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ آخرت کا خسارہ ہے، اور یہ بات مومنین کو بھی معلوم ہو، قرآن صراحت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر خرافات کا سہارا لینا، خرافات کی پناہ میں آنا، اور خرافات کے ذریعے سے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرنا، فائدہ لینے کی، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی اجر، نتیجہ، پاداش نہیں ہے، بلکہ لبئس ما شروا به انفسهم، بلکہ بہت بد ہے، بہت برا ہے، بہت ہی قباحت ہے اس کام کے اندر جو انہوں نے اپنے نفس کے لیے خریدا ہے، جو اپنے نفس کے لیے انہوں نے جادو کے ذریعے، خرافات کے ذریعے یا اس کاروبار کے ذریعے، یعنی انگوٹھیاں بیچ کر، خرافاتی انگوٹھیاں، زینت کی انگوٹھیاں بیچیں، اور انگوٹھیاں جو آپ پہنتے ہیں، روایات کے اندر بھی ہے کہ زینت کریں اپنی، عورتیں بھی زینت کریں انگوٹھیاں پہنیں، مرد بھی زینت کے لیے انگوٹھیاں پہنیں، یا استحباب ہے، اور اس استحباب کی وجہ بھی زینت ہی ہے کہ زینت وہ چیز جو قرآن نے جائز قرار دی ہے، بلکہ لازم قرار دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مزین کریں، زینت کریں، اور کہاں کہاں کریں، مرد کہاں زینت کریں اور اپنی زندگی کو مزین کریں، خواتین زینت کریں، کس کے سامنے کریں، یہ سب مقرر ہے۔ اگر قرآن کی ہدایت و احکام کے مطابق زینت کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، ثواب ہے۔ لہذا انگوٹھیاں جو ایک نشانی کے طور پر ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایک نماز، اس کی کہا گیا ہے کہ جو 52 رکعت نماز پڑھے وہ مومن ہے، مومن اگر دیکھنا ہو، اور ایک اس کے بارے میں ہے کہ یہ انگوٹھی لگاتا ہو، انگوٹھی پہنتا ہو، یہ مومن کی پہچان ہے۔ مخلوط معاشرہ جس میں مومن غیر مومن اکٹھے رہتے ہوں تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے مومن کون ہے اور کون نہیں ہے؟ تو جب نماز کا وقت آئے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، جو میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، جو گپ شپ لگا رہا ہے، یہ مومن نہیں ہے، اندازہ ہو گیا کہ یہ مومن نہیں ہے، چونکہ نماز کے وقت لا تعلق، بے تفاوت بیٹھا ہوا تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ ظاہری یا انگوٹھیاں ہوں اس کی، کہ انگوٹھی دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ استحباب انگوٹھی پہننے میں ہے، لیکن خرافات اس میں ذرا برابر شامل نہیں ہے۔ اگر کسی نے خرافات کا دھندہ کیا، یعنی تقدیر بنانے والی انگوٹھیاں، رزق کھولنے والی انگوٹھیاں اور اولاد دینے والی انگوٹھیاں بیچنا شروع کیں، تو لبئس ما شروا به انفسهم، بہت برا دھندہ کیا، بہت برا کاروبار کیا، یا تعویذ اس طرح کے ایسے اوٹ پٹانگ لفظ لکھ کے، یا حتیٰ کلام کوئی لکھیں، کوئی تعویذ بنا کر، کوئی ایسا قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے، چونکہ تعویذ کہا جاتا ہے کہ قرآن سیدھا قرآن ہو تو تعویذ محافظت نہیں کرتا، بلکہ اس کو توڑ مروڑ کے لکھو، الٹا لکھو، غلط لکھو تو تعویذ بن جاتا ہے، تاثیر ہوتی ہے اس کی۔ خوب، یہ کام اگر کرتا ہے تو بہت برا ہے، فالے نکالتا ہے، بہت برا کام کرتا ہے، جادو کرتا ہے، یا اس قسم کے مشابہ دھوکے اور فریب والے کام جو کرتا ہے، یہ سارے بے سما شروا به انفسهم، بہت برا معاملہ اور سودا کیا ہے اپنے نفوس کا انہوں نے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جان لیں، اگر متوجہ ہوں تو انہیں پتہ چلے گا کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، جس میں آخرت میں محرومی بھی ہے اور مجرمیت بھی ہے، آخر میں مجرم بھی شمار ہوں گے اگر دنیا میں یہ دھندے انہوں نے اختیار کیے۔ اس کے بجائے یہ لوگ جو اس کام میں مصروف ہیں، دونوں گاہک اور مرشد، دونوں یعنی جادو، تعویذ اور اس کے مشابہ کام، برگلانے والے، دھوکے والے، بے تاثیر کام، ستارے، انگوٹھیاں، زائچے، جنتر منتر، یہ جو کچھ بھی مجموعہ رائج ہے سارا، اس کے بجائے اگر یہ لوگ ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر ایمان لاتے یہ لوگ ان چیزوں کے اوپر جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، ان حقائق پر، انہیں اختیار کرتے، آمنوا، اگر یہ جادو کے بجائے، سحر کے بجائے اور ان حربوں کے بجائے، ہیلوں کے بجائے ایمان لاتے۔ ایمان کا مطلب بارہا واضح کیا، چونکہ ایمان کے بارے میں ابہام شدید قسم کا موجود ہے، اور باوجود اس کے کہ مومن کثرت سے ہیں اور علم بھی کثرت سے ہے، لیکن ایمان کی واضح تصویر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ ایمان جس میں ہم، یعنی یہ ابہام اور یہ حیرت، ایمان کے معنی میں بڑے بڑے علماء، صفحے اول کے علماء، تاریخ کے علماء، تمام فرقوں کے اور مسالک کے علماء ایمان کی تعریف میں سخت الجھے ہوئے ہیں. یہ الجھاؤ ایمان ہے کیا چیز، الایمان ما ہوا، ایمان کس کو کہتے ہیں، اس میں سخت الجھاؤ پایا جاتا ہے. یہ الجھاؤ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان کے معنی و مفہوم میں ابہام پایا جاتا ہے، کہ ابہام قلبی کیفیت کا نام ہے، ابہام علم ہے، ایمان معذرت، ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے، ایمان علم کا نام ہے، ایمان معرفت کو کہتے ہیں، ایمان عمل کو کہتے ہیں. اس بارے میں سخت تردید پائی جاتی ہے علماء کے مابین. ہم علمی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں اور دیگر تفسیری کتابوں میں ایمان کی تشریح میں جائیں تو حیرتناک قسم کا ابہام پایا جاتا ہے، جبکہ بہت واضح ہے جیسا قرآن مبین ہے تو مبین کتاب کی کوئی چیز مبہم نہیں ہو سکتی، واضح ہے. اس بات پر سب کا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کتاب مبین ہے، یعنی اس میں ہر چیز واضح ہے، آسان ہے اور واضح ہے، مشکل نہیں ہے، دشوار نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے، چونکہ ہدایت کی کتاب پیچیدہ نہیں ہو سکتی. سائنس کی کتاب پیچیدہ ہو سکتی ہے، فلسفہ کی کتاب پیچیدہ ہو سکتی ہے، مختلف علوم کی کتاب، فقہ کی کتاب، ادبیات کی کتاب، جیسا کہ پیچیدہ ہیں کتابیں. بلکہ ایک دور ایسا تھا کہ علمیت اور عالمیت کی دلیل پیچیدہ لکھنے میں تھی، پیچیدہ گوئی اور پیچیدہ نویسی میں. یعنی جتنا آپ پیچیدہ بات کریں، الجھی ہوئی بات کریں، تو اتنے بڑے عالم سمجھے جائیں گے آپ، اور جتنی آپ کی کتاب مشکل ہوگی، پیچیدہ تر ہوگی، اس کا معنی کرنا دشوار ہوگا، اتنی بڑی مقبول کتاب ہوگی. اور یہ کتابیں عموماً نصاب میں رکھی گئی ہیں. آسان کتابیں بھی ایک علم پر ہیں، جیسے فقہ کی آسان کتابیں بھی ہیں، فقہ کی پیچیدہ کتابیں بھی ہیں. آسان کتابیں علماء نے اٹھا کے باہر رکھ دی ہیں، پیچیدہ کتابیں نصاب میں رکھ دی ہیں. اسی طرح ادب کی، یعنی صرف و نحو کی آسان سیدھی کتابیں بھی موجود ہیں، جن سے بہت آسانی سے صرف و نحو کا علم سیکھا سمجھا جا سکتا ہے. اور پیچیدہ کتابیں بھی ہیں، پیچیدہ کتابیں نصاب کا حصہ ہیں. یہ کتابیں صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں، لیکن آج تک ان کی پیچیدگی کی وجہ سے ان کی اہمیت ہے. چونکہ لوگ جب ایسی چیزوں کو علم سمجھتے ہیں، فضل سمجھتے ہیں، برتری، تو ان کو ترجیح دیتے ہیں. قرآن کریم میں پیچیدگی نہیں ہے. قرآن کریم کا فرمانے کہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب مبین، اگر اس پر اعتماد ہے، قرآن کی اس صفت پر، وصف پر کہ قرآن کتاب ہے اور مبین ہے، تو پھر یہ بات طے کر لیں کہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے اور صاف بات ہے اور آسان بات ہے قرآن میں. اور وہ یہ ہے کہ ایمان امن سے ہے، امن، جیسا کہ آئمہ لغت نے لکھا ہے، جنہوں نے لغات قرآن کتابیں تدوین کی ہیں، سب نے متفقاً یہی معنی کیا ہے ایمان کا، کہ لغت میں امن اطمینان اور اعتماد کو کہتے ہیں. یعنی جب انسان، اعتماد انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اطمینان پیدا ہو جائے، اس کو امن کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے، امن یعنی حفاظت کا اعتماد اور حفاظت کا اطمینان جب آپ کو حاصل ہو جائے. امانت یعنی جب آپ کو کسی شے کی حفاظت کا اطمینان ہو جائے اور کسی شے کی حفاظت کے لیے اعتماد قائم ہو جائے، اس کو امانت کہتے ہیں. اور امین اور جتنے بھی الفاظ اس لفظ سے، اس مادہ سے بنے ہیں، سب کا یہی معنی ہے. ایمان بھی اسی سے ہے، یعنی ایسا وسیلہ، ذریعہ اختیار کرنا جس سے انسان کے اندر اعتماد آ جائے اور انسان اس پر اعتماد کر لے اور اطمینان ہو جائے. یعنی انسان اگر کہیں جانا چاہتا ہے تو وہاں جانے کے لیے وسیلہ ایسا اختیار کرے جس پر اطمینان ہو اور اس پر اعتماد ہو، اور وہ وسیلہ اطمینان و اعتماد واقعی ہو، نہ کہ خیالی اور وہمی، واقعی اعتماد و واقعی اطمینان کا ذریعہ ہو. اگر آپ نے اس پر اعتماد کر لیا، اس پر اطمینان کر لیا، یعنی اسے اختیار کر لیا اعتماد و اطمینان کر کے، تو یہ ایمان ہے آپ کا. یہ روزمرہ ہم زندگی میں ایمان کا اپنا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، اور ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی چیز پر اعتماد کر رہا ہے، کسی پر اطمینان کر رہا ہے، کسی پر بے اعتمادی اور کسی پر باد اعتمادی اور بے اطمینانی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ روز کا ہمارا مشغلہ ہے کہ ہم اعتماد بھی کرتے ہیں، اطمینان بھی کرتے ہیں، اور پھر اعتماد چھوڑ بھی دیتے ہیں، یا کسی دوسری شے پر اعتماد، اپنا عدم اعتماد بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حیات و زندگی کے لیے جو راستے، اصول، ضوابط، قوانین، مقاصد مقرر کیے ہیں، ہمیں کہا ہے کہ ان پر اطمینان پیدا کرو، ان کے اوپر اعتماد کرو اور انہیں اپنا لو، یہ سارے طریقے اپنا لو، اعتماد کر کے اور اطمینان کے ساتھ اپنا لو، یہ ایمان ہے ہمارا۔ بس قرآن یہ فرماتا ہے کہ جادوگروں پر اعتماد کر لیا ہے، جادوگروں پر اطمینان حاصل کر لیا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ایمان لاتے، ایمان یعنی اللہ نے جن چیزوں پر اعتماد کا حکم دیا ہے، کن پر؟ کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر، ملائکہ پر، اور احکام پر، اللہ کے دین و شریعت کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حقائق کو کہا ہے کہ یہ بنیادیں ہیں، ان کے اوپر آپ نے اعتماد و اطمینان کرنا ہے زندگی میں۔ اگر یہ جادو چھوڑ دیں، گنڈے چھوڑ دیں، پونکیں چھوڑ دیں، خرافات چھوڑ دیں، فالیں چھوڑ دیں، انگوٹھیاں چھوڑ دیں، جنتر چھوڑ دیں، جنتریاں چھوڑ دیں، اور ایمان لے آئیں، وتقو، ایمان یعنی جن چیزوں کو اپنانا ہے، اعتماد کرنے، انہیں اپنا لیں اور اعتماد کر لیں، اور وتقو اور حفاظت، جن چیزوں سے محفوظ رہنا ہے ان سے اپنی حفاظت پکی کر لیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے جو مصوبت ہے، مصوبت یعنی جو چیز پلٹ کے اجر کے طور پر ان کی طرف نتیجہ بن کر جو چیز آئے گی دنیا میں بھی و آخرت میں، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ خیر ہے۔ خیر یعنی وہ اصل مطلوب ہے، وہ اصل کمال ہے، وہ اصل انسان کی ضرورت اس سے پوری ہوگی، وہ مصوبت یعنی وہ چیز جو نتیجے کے طور پر لوٹ کر انسان کی طرف پلٹائی جائے گی۔ لو کانو یعلمون، اگر یہ جان جائیں، اگر یہ لوگ سمجھ جائیں اور آگاہ ہو جائیں، علم پیدا ہو جائے، ان کو یقین ہو جائے کہ جن چیزوں کا سہارا لیا ہوا ہے یہ بہت بد عمل ہے، بد معاملہ ہے، لبئس ما شروا بہ انفسہم لو کانو یعلمون، اور اگر آمنو واتقوا، تو اس صورت میں بھی فرمایا ہے لو کانو یعلمون، یہ خیر ہے، وہ بد ہے، وہ بیسا ہے، اور یہ خیر ہے ان کے لیے کہ اگر اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، یہی مذہبی طبقہ، شیاطین کا طریقہ چھوڑ دیں، جادو چھوڑ دیں اور تعویذ گنڈے چھوڑ دیں، یہ ان چیزوں کا سہارا چھوڑ دیں، خرافات کا، اور ایمان کی طرف آ جائیں اور تقویٰ کی طرف آ جائیں، تو ان کو بہت اعلیٰ نتیجہ ملے گا۔ وہ بہت برا عمل تھا، برا معاملہ تھا، برا دھندہ ہے، جس کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نصیب نہیں ہے، اور یہ وہ ہے جس کا دنیا میں بھی بہت اعلیٰ نتیجہ ہے خیر، اور آخرت میں بھی بہت اعلیٰ نتیجہ ہے خیر۔ قرآن فرما رہے کہ یہ خیر ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ بس یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ میں مذہبی معاشرے اور مذہبی سماج کی ایک بڑی بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے، رہنمائی کی ہے، اور وہ خرافات پرستی ہے، جو شیاطین مذہب کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، انبیاء، آئمہ و آسمانی کتابوں کے مقابلے میں لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ تتلو علیہم اتبہو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، خوب ملک عہد الگ الگ ہے، مثلا اس وقت عہد سلیمان تھا، بعد میں عہد رسول اللہ آیا، پھر اس کے بعد اب موجودہ معاصر عہد ہے، تو یہ شیاطین، یونی کہ عہد سلیمان میں شیاطین یہ دین کے مقابلے میں جادو پھیلاتے تھے، پھر بعد میں رک گئے، صرف عہد سلیمان ختم ہوا تو شیاطین بھی ختم ہو گئے، آج زیادہ شیاطین ہیں، چونکہ آج خرافات کہیں زیادہ ہیں اس زمانے سے، آج جادو اور جادو جیسے دھوکے اور فریب یہ دین کے مقابلے میں گھر گھر میں اور فرد فرد میں سرایت کی ہوئی ہے یہ چیزیں، تو شیاطین کی زد میں آج کا معاشرہ ہے. اس معاشرے کو نکالنے کے لیے فرمایا ہے کہ مذہبی معاشرے کو بڑا خطرہ خرافات سے ہے، چونکہ خرافات ایک دین بن کر، ایک معنویت بن کر، روحانیت بن کر اور تقدس بن کر لوگوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے، اور اس کو مزید قابل قبول بنانے کے لیے ملائکہ اور انبیاء کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ تو آئمہ سے مروی روایات ہیں، یہ تو آئمہ ایسا حکم دیا کرتے تھے. اس طرح کے جعلی روایات گھڑ کے پھر لوگوں کے اندر اس کو قابل قبول بنایا جاتا ہے، یا مقدس شخصیات کے قصے، کہانیاں، افسانے ہاروت و ماروت کی طرح کے بنا کر، مثلا جیسے علماء کے بارے میں ہیں، کئی علماء کے بارے میں ہیں کہ یہ طی العرض کرتے تھے، یہ خارق العادہ کام کرتے تھے، یہ فلاں کرتے تھے، مردے زندہ کرتے تھے. مجھے تعجب ہے کہ میرے سامنے ایک شخص نے میرے استاد کے بارے میں کہا کہ قم کے اندر ایک بڑی شخصیت ہیں، وہ استاد جن کے پاس میں نے غالباً 18-20 سال درس پڑھا ہے، حضرت حسن زادہ عاملی قدس سرہ، اور بڑی قربت تھی ان کے ساتھ، ان کے بارے میں کہا کہ وہ انہوں نے قم میں جا رہے تھے تو ایک عورت رو رہی تھی. اس عورت کو انہوں نے کہا کیا ہوا، تو اس نے کہا میرا بچہ فوت ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، اور اس بچے کو انہوں نے کہا قم بیزن اللہ، تو وہ زندہ ہو گیا. مجھے میرے استاد کے بارے میں بتا رہا تھا کہ قم ایک ایسی شخصیت ہے جو مردے زندہ کرتے ہیں. خوب، اب میں خود ان کے پاس 18-19 سال، یہ شاید 19 منٹ بھی یہ شخص اس نے دیکھا بھی نہیں، یہ ان کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن یہ معتقد تھا کہ انہوں نے مردہ زندہ کیا، اور اس کے لیے نقل قول فلاں نے کیا فلاں نے کیا. تو میں نے کہا بھائی آپ کو اندازہ ہے کہ میں ان سے آشنا ہوں اور ان کا شاگرد ہوں، اور ایسی کوئی حقیقت واقعیت نہیں ہے. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس نے مجھے جھٹلا دیا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہو ان کے شاگرد ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں زیادہ ان کی کرامتوں سے قائل ہوں. خوب، یہ چیزیں لوگوں کے اندر اتنی راسخ ہیں، رچ بس گئی ہیں، پک گئی ہیں، کہ قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں، دین کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے کہانیاں اور افسانے بھی بنا لیتے ہیں. قرآن نے بہت صاف ستھرے الفاظ میں، کتاب مبین ہے تو وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ دین ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے اتباع شیطان کرتے تھے، اور مومنین کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ روش اختیار نہیں کرنی کہ متاسفانہ کر لیے انہوں نے. اس کے بعد بنی اسرائیل ہی کا دوسرا ایک بے ادبی قرآن ذکر کر رہا ہے کہ مذہبی ہوتے ہوئے یہ بے ادب بھی تھے، غیر مہذب لوگ تھے، اور اس کو قرآن دوبارہ تعلیم مومنوں کو متوجہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.